امید ہے کہ آپ یہ اشعار پسند فرمائیں گے. شاعر کہتا ہے کہ امیر بزم معرفت فراز چرخ آگہی، امیر بزم معرفت فراز چرخ آگہی، وہ ایک مرد باصفا وہ ایک مومن جری، پکار اٹھا ہر ایک گل یہ کہہ اٹھی ہر ایک کلی، بہار باغ امجدی محدث کبیر ہے. بہار باغ امجدی محدث کبیر ہیں، اور ادا ادا میں باغپن نفس نفس میں زندگی، ادا ادا میں باغپن نفس نفس میں زندگی، لبوں پہ ذکر مصطفیٰ جبی پہ نقش بندگی، ذکر مصطفیٰ جبی پہ نقش بندگی، بہر قدم بہر نفس خیال سنت نبی، میری نگاہ میں ولی محدث کبیر ہے، میری نگاہ میں ولی محدث کبیر ہے، اور مزاج نرم اس قدر چمن ہو جیسے پھول کا. یہ تو سبھی جانتے ہیں، اور یہ ایسا مزاج ہے کہ حاجی جیسا آدمی بھی جب بات کرتا ہے تو حضور تاج الشریعہ کی ایک ایک جملے سے اس کے جسم کی ایک ایک کلی کھل اٹھتی، اور اس کی ساری خوشیاں ایسی محسوس ہوتی جب بھی کبھی فون کرے فوراً کہے کہ آج حضرت نے ایسے مجھ سے کہا، آج حضور نے اس طرح گفتگو فرمائی. تو شاعر کہتا ہے کہ مزاج نرم اس قدر چمن ہو جیسے پھول کا، مگر اصول کے لیے ہمالیہ اصول کا، مگر اصول کے لیے ہمالیہ اصول کا، اور جو کوئی مرتکب ہوا احانت رسول کا تو ذوالفقار حیدری محدث کبیر ہے، تو ذوالفقار حیدری محدث کبیر ہے، اور ہزار حکمتیں چھپی ہوئی ہیں بات بات میں، ہزار حکمتیں چھپی ہوئی ہیں بات بات میں، تمام خوبیاں سمٹ گئی ہیں ایک ذات میں، تمام خوبیاں سمٹ گئی ہیں ایک ذات میں، اور وہی ہے کر و فر ہر ایک منزل حیات میں، کہ مرد مومن جری محدث کبیر ہیں، کہ مرد مومن جری محدث کبیر ہیں، اور زبان میں زور امجدی قلم میں قوت رضا. زور سے آپ کے بولو، زبان میں زور امجدی قلم میں قوت رضا، نگاہ نکتہ بی میں جلوہ بصیرت رضا، برائے سینہ ادو بفیض ہمت رضا، رضا کے نیزے کی انی محدث کبیر ہیں، رضا کے نیزے کی انی، اور رضا کے نیزے کی انی کیا ہے؟ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار بار سے پار ہے. آخری سے نظر کرتے نظر کروں سماعت کریں کہ ہے جس کے خوف سے جہان نجدیت دھواں دھواں، ہے جس کے خوف سے جہان نجدیت دھواں دھواں، جری ہوئی ہے جس کی ذو سے ظلمتوں کی آندھیاں، جری ہوئی ہے جس کی ذو سے ظلمتوں کی آندھیاں، ہے جس کے دم سے بزم میں علم و فن میں نور کا سما، وہی ضیاء قادری محدث کبیر ہے، وہی ضیاء قادری محدث کبیر ہے. آئے ہم اور آپ اپنے معزز مہمان استاد العلماء ممتاز الفقہا شہزاد حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرے، نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، شہزاد حضور صدر الشریعہ، شہزاد حضور صدر الشریعہ، مسلک اعلی حضرات، مسلک اعلی حضرات، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش ہے حضور تشریف لائے اور اپنے معاہدہ سنا سے انسان جتنے کی مدد کرنا.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أعلى الصلاة وأحلى التسليم. نہایت احترام و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرنے حضرت مولانا عارف صاحب آج مبالغہ آرائی پر آمادہ ہو گئے اور میری تعریف کے نقلی پل بنا کر انہوں نے رکھ دیے. حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ کا ایک گناہگار بندہ ہوں، اس کے محبوب کی شفاعت کا طلبگار اور امیدوار. میری زندگی میں کوئی ایسا اہم گوشہ نہیں ہے جس کو میں اپنی زندگی کی بہت بڑی خوبیوں میں شمار کر سکوں. بس اتنا ہے کہ میں نے مسلک اعلی حضرت کے لیے جینا، مرنا، جاگنا اور سونا اپنا مقصد بنا
دیا.
اب اس کے بعد میرے پاس اب کیا ہے؟ گناہوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں میری یہ مغفرت فرمائے اور میرے احباب اہل سنت کی. آج بہت شدت کے ساتھ ہم اس شاندار بزم کے اندر حضور تاج الشریعہ کی کمی محسوس کر رہے ہیں. حضرت نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں بہت جلد اس قضا کی ادا کروں گا. امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ حضرات کی طرف چند ہی ماہ کے اندر متوجہ ہوں گے اور آپ لوگوں کو اپنا قیمتی وقت بھی دیں گے اور قیمتی توجہات سے نوازیں گے. اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت دے اور صحت اور توانائی میں اللہ برکت دے اور ان کے فیوز و برکات کو اور زیادہ عام کام فرمائے. بلا شبہ وہ اس زمانے میں اعلی حضرت حجت الاسلام اور حضور سیدی و مرشدی مفتی اعظم ہند قدس اللہ تعالی اسرارہم کے سچے جانشین اور قائم روم و اسرار اور ان کے معارف کہ وہ اصلی حقیقی وارث ہیں.
سبحان اللہ.
اب ایک بار درود شریف پڑھنے تو کچھ میں عرض کروں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گرد و پیش بے حساب نعمتیں رکھی ہیں اور ان نعمتوں سے ہم لوگ فیض پاتے ہیں. ہمارے اندر بھی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا حساب لگانا ہمارے لیے مشکل نہیں، متعذر و متعثر ہے. تو اس لیے اللہ کی نعمت کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح ہوا کہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو تم اس کو حساب میں نہیں لا
سکتے.
اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالی. آپ دن رات اپنے اندر نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا احساس نہیں ہوتا، مگر لوگ کہتے ہیں کہ قدر نعمت بعد زوال. جب نعمت آدمی کی اس سے رخصت ہو جاتی ہے تب آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے پاس کتنی بڑی نعمت تھی. اب آپ ذرا سوچیں، کبھی ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ ہماری پیشانی کے نیچے یہ بھمیں ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. جمال بھی ان سے قائم ہے اور آنکھوں کو گرد و غبار سے بچانے کا بھی یہ کام کرتے ہیں.
سبحان اللہ.
بلکہ تیز روشنی جب آنکھوں پر پڑتی ہے تو اس وقت اس سے بہت زیادہ ہم لوگوں کی آنکھوں پر جو تیزی روشنی کی آتی ہے اس سے ہمیں سایہ ملتا ہے.
سبحان اللہ.
مگر کبھی توجہ بھی نہیں کرتے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے. ذرا جس کی بھمیں جھڑ گئی ہیں اور بالکل بالوں سر کے بالوں کی جڑ سے ناک تک بالکل سپاٹ ہو، تو ذرا تصور کیجیے کہ کیسا لگے گا. اور چند بال آنکھ کی پلکوں پر جمے ہوئے ہیں وہی جھڑ جاتے ہیں تو آدمی کیسا احمش العینین نظر آتا ہے. آپ سوچیں، یہ سب نعمتیں ہیں مگر ان نعمتوں کی طرف دھیان نہیں جاتا. ایک حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا جس نے 200 سال تک دن رات اللہ کی عبادت اور بندگی کی. اللہ تعالی فرمائے گا کہ لے جاؤ، میری رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دو. تو وہ کہے گا اے اللہ، 200 سال کی عبادت کہاں گئی؟ اس کے سلے میں، اس کے بدلے میں مجھے جنت ملنی چاہیے. تو ارشاد فرمائے گا اس کو سامنے کھڑا کرو اور اس سے حساب لو کہ 200 سال کی عبادتوں کو ہماری نعمتوں کے شکر میں کتنا رکھتا ہے. اب آپ کی نعمت کا شمار ہوگا کہ میں نے تجھے 2 آنکھیں دی، ایک دیتا تو کیسا تو لگتا، اور 2 کے بجائے 3 دیتا، 4 دیتا تو تیری شکل و صورت کیا ہوتی. اس 2 کے بارے میں لیے تو کیا اپنی عبادتیں شکر میں رکھتا ہے؟ وہ کچھ سال 2 سال کی عبادتیں بتائے گا. اچھا، اس میں میں نے یہ سفیدی رکھی، اس کے عوض میں اس میں یہ سیاہی رکھی، اس کے عوض میں سرخ سرخ ڈورے اس میں آنکھوں میں دوڑائے، اس کے عوض میں اور یہ آنکھ کے پپوٹوں پر پلکیں جمائیں اس کے عوض میں، اس طرح سے یہ پردہ آنکھ پر وہ پردہ اور وہ پردہ یہ غلاف اتنی حفاظت کے اسباب کیے، اب اس کے عوض میں اس کے عوض میں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ 200 سال کی عبادت اس کی ختم ہو جائے گی مگر آنکھ میں جتنی نعمت ہے ابھی اس کا شمار پورا نہیں ہوگا۔ تو اب اللہ فرمائے گا کہ اس کی عبادتیں تو ختم ہو گئیں، 200 سال کی عبادتیں تھیں، اب اسے جہنم میں لے جاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ تو اب وہ گڑگڑائے گا، روئے گا اور فریاد کرے گا، اے رب العالمین مجھ سے غلطی ہوئی، درگزر فرما دی، مجھے اپنی رحمت ہی سے جنت عطا فرما دے، اپنے عذاب سے اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے نجات دے دے۔ تو اب آپ اندازہ کرو کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے اندر کتنی ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر تم نعمتیں نہیں دیکھتے کہ کتنی نعمتیں ہم نے تمہارے اندر سمو دی ہیں، بصیرت سے کام نہیں لیتے؟ ذرا غور فکر کرو، توجہ کرو، جب آدمی اللہ کی نعمتوں کو خوب ٹٹولتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے تو اتنا ہی شکر ادا کرتا ہے، اور جب شکر ادا کرتا ہے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ قرآن حکیم میں فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو میں نعمتیں اور زیادہ دوں، اور بڑھا کر دوں۔ تو یہ تو عام نعمتیں ہیں جن کا شمار نہیں ہو پاتا، مگر سوچو کہ اللہ تعالی نے پورے قرآن حکیم میں کسی بھی نعمت کے اوپر اپنا احسان نہیں جتایا، نعمتوں کا شمار کیا ہے اللہ تعالی نے کہ میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی، تمہیں 2 لب دیے، میں نے تمہیں 2 کان عطا کیے، تمہیں ہاتھ دیے، تمہیں میں نے ایسا خوبصورت چہرہ دیا، تمہیں چلنے پھرنے کے 2 قدم عطا کیے، تمہارے اندر بہت سی نعمتیں رکھی، تمہارے لیے رزق فراہم کیا، ایسے ایسے پھل پیدا کیے، ایسے ایسے سبزے زمین سے اگائے اور تمہارے لیے دانے پیدا کیے، یہ سب تمہاری غذاؤں کا انتظام ہے، تمہیں اولاد دی، تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے دولت دی، یہ دیا وہ دیا، سب بیان کیا۔ مگر ان نعمتوں کے بیان کے ساتھ اللہ نے کہیں بھی احسان نہ جتایا کہ میں احسان جتاتا ہوں کہ تمہیں 2 آنکھیں دیں، میں احسان جتاتا ہوں کہ تمہارے جسم میں میں نے روح پھونکی، احسان جتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں حسن و جمال دیا، احسان جتاتا ہوں کہ تمہارے بدن میں قوت ہم نے عطا کی ہے، احسان جتاتا ہوں کہ تمہارے لیے روزی فراہم کی ہے، تمہیں آل اولاد دی ہے، تمہیں عیسیٰ اقربہ دیے ہیں، تمہارے ساتھ بہت سی مجورٹی رکھی ہے، ان سب باتوں میں سے کسی بات پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ پورا قرآن میں نے کٹولا تو صرف 2 باتوں پر احسان اللہ نے جتایا ہے، ایک تو یہ کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک ضرور اللہ نے مسلمانوں پر یہ احسان جتا دیا ہے کہ ان میں اپنا سب سے برگزیدہ رسول احسان اس پر جتایا، اس پر احسان جتایا، کیوں؟ اس لیے کہ انہی کی وجہ سے تو ساری کائنات پیدا ہوئی، انہی کی وجہ سے ساری نعمتیں ہیں، انہی کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، انہی کی وجہ سے زمین و آسمان ہے، انہی کی وجہ سے سب کچھ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ، وہ جو نہ ہو تو کچھ، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان۔ تکبیر۔ شان یہ ہے کہ ساری نعمتیں نعمتیں ہیں اور جانے میں ہم سرکار
سبحان اللہ
کہ ساری نعمتوں کی روح ہیں اور وہی سب کا سرچشمہ ہے. فرماتے ہیں کہ کل الخلائق من نوری و انا من نوری، تمام مخلوقات میرے نور کا جلوہ ہیں اور میں خاص جلوے نور الہی ہوں.
سبحان اللہ.
یہ اس وجہ سے اللہ نے آپ کے کی آمد اور آپ بعثت پر احسان جتایا ہے. اور دوسری جگہ قرآن حکیم میں یوں فرمایا اللہ تعالی نے، قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان.
سبحان اللہ.
فرمایا قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے کہ اے پیارے محبوب، آپ یہ اعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں، اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر مت جتاؤ. کوئی رسول پاک پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جتائے کہ یا رسول اللہ، آپ کو کوئی نہیں مانتا تھا، ہم نے مان کر کے آپ کی شان بڑھا دی. آپ کا کوئی مددگار نہیں تھا، ہم نے مدد کر کے آپ کی طاقت بڑھا دی. یا رسول اللہ، آپ کو مکے والوں نے نکال دیا تھا، کہیں پناہ کی جگہ نہ تھی، ہم مدینے والوں نے اپنے گھر میں آپ کو بتایا. کوئی یہ رسول پاک پر احسان نہ جتائے. یا رسول اللہ، ہم نے آپ پر ایمان لا کر آپ کے نام پر قربانیاں دی، جنگوں میں آپ کو فتح مبین عطا کی. یہ کوئی احسان نہیں جتا سکتا. فرمایا قرآن میں کہ اے پیارے محبوب، آپ اعلان کر دیجئے کہ اے اہل اسلام، تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر نہ رکھے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ یہ احسان جتاتا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت، تمہیں ایمان کی دولت. تو اللہ نے دولت ایمان دینے پر احسان جتایا اور اپنے نبی کی بعثت پر. تو یہ دو چیزیں بولنے میں ہیں، مگر حقیقت میں دیکھو تو یہ دونوں ایک ہی تو ہیں. کہ قرآن ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری شہادت.
صدر الشریعہ محدث کبیر الشریعہ
رفیقان گرامی، اس لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس عالم کی تخلیق کا سبب ہے کہ سب کو وجود ملا ان کے صدقے میں، سب کو بقا ملے گی انہی کے صدقے. باقی ہے تو انہی کے صدقے. قرآن حکیم میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا. اللہ تبارک و تعالی نے نو ارشاد فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان لوگوں پر عام عذاب اس لیے نہیں اتارے گا کہ آپ ان میں جلوہ
بہائیں.
ورنہ آپ کو معلوم ہے قوم عاد پر، قوم ثمود پر، قوم لوط پر کیسا کیسا عذاب آیا، پوری پوری قوم ختم کر دی گئی، پتا نہیں چلا، سب کا ملیا میٹ کر دیا. اور کتنی آبادیاں جبریل امین نے ہتھیلی پہ اٹھائی اور اٹھا کر کے یوں اونی گرا دی اور زمین میں تھر گئی آواز. مگر میرے آقا سرور کائنات کیونکہ ہم سب کے بیچ میں جلوہ فرما اس لیے یہ عذاب عام نہیں آتا. جبریل امین نے کبھی چیخ نہ لگائی, کبھی تختہ نہ الٹا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حکیم نے فرمایا تو ہماری بقا بھی انہی کے صدقے میں, وجود بھی ملا انہی کے صدقے میں اور بقا بھی ملی انہی کے صدقے میں اور اسباب بقا بھی انہی کے صدقے میں. زندگی باقی رکھنے کے سارے سامان انہی کے صدقے
میں.
اس لیے اللہ تعالی نے صرف آقا کائنات کی آمد پر احسان جتا کے لوگوں کو متوجہ کیا ہے اس بات کی طرف کے لوگوں یاد رکھو کوئی بھی نعمت جو ہے وہ اترانے والی نہیں ہے کہ جس پر ناز کیا جائے, بلکہ جس نعمت کو اللہ نے اپنے احسان جتانے کے طور پر ذکر کیا ہے وہ ساری کائنات کے آقا اللہ رب العالمین کے محبوب مکرم.
سبحان اللہ.
تو وہ اس شان کے ہیں کہ انہی کے اوپر آدمی ناز کر
سکتے.
بہت سے بڑے بڑے دولت مندوں کو دیکھا کہ دولت پر اترائے اور چند دنوں میں فقیر ہو گئے, اور بہت سے طاقتوروں کو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں دیکھا مگر جب ایک مرتبہ بیماری نے دبوچا تو وہ بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرنے لگے, ان کی کوئی حیثیت نہ رہی. بہت بڑے بڑے بادشاہت غارت ہو گئی اور اللہ نے کمزوروں کو قوت دے دی, طاقتوروں کو کمزور بنایا, ذلت والوں کو عزت دے دی, عزت والوں کو پامال کر دیا خلائق کے لیے. تو اب یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بتانا ہے کہ کسی بھی نعمت کے اوپر فخر نہیں کیا جا سکتا. فخر کیا جائے تو اس نعمت پر کہ ایک صحابی آئے بخاری شریف کی حدیث عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ مت الساعہ, اے اللہ کے پیارے رسول قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت کب آئے گی پوچھتے ہو, ماذا عددت لہا, اس کی تیاری کیا کی ہے؟ یہ تو وہ پوچھے کہ جو تیاری کر چکا ہو قیامت کی. ماذا عددت لہا, تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں لا شیئا, کوئی تیاری نہیں ہے. وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, وہ اور نیکیاں نہیں کرتے تھے, خیرات نہیں تقسیم کرتے تھے, سچ نہیں بولتے تھے, خوش اخلاقی سے لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے, سب خوبیاں تھیں مگر کہتے ہیں لا شیئا, کوئی تیاری نہیں ہے, کوئی تیاری نہیں ہے. الا انی احب اللہ ورسولہ, صرف اور صرف ایک تیاری ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت
رکھوں,
نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے, نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اب میرے آقا یہ نہیں فرماتے کہ تم نے کوئی تیاری نہیں کی, خالی اللہ رسول کی محبت میں مگن ہو, تمہارا حشر کیا ہوگا؟ تو یہ نہیں فرمایا میرے آقا نے، فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت میں اسی کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کرتا، جس سے محبت کرتا، اسی کے ساتھ
حد سے کبیر، سبحان اللہ۔
اس لیے اب محبت کرنے کے لیے سامان سمجھ لو کہ دولت سے محبت، فیکٹریوں سے محبت، اپنے بال بچوں سے محبت، یہ سب چاہیے، مگر ایسی محبت نہیں کہ جس کے اوپر آدمی ناز کرے، وہ محبت صرف اللہ و رسول کی ہونی
چاہیے۔
ورنہ اب قیامت میں حدیث شریف میں آیا کہ جو آدمی مال سے ایسی محبت کرتا ہے کہ زکات نہیں دیتا، اس کے لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ جب زکات نہ دی تو وہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی اس کا مال سانپ اور بچھو بن کر کے اس کو ڈسے گا۔ فرمایا کہ گلے میں اس کا مال سانپ دو منہ ہوا تھا، یعنی آگے بھی منہ پیچھے بھی منہ، دو منہ کے ساتھ جیسا ہوتا ہے ویسے ہی اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، ایک منہ سے گل پھڑا دائیں طرف کا اور ایک منہ سے بائیں طرف کا پکڑ کے یوں پھاڑے گا اور کہے انا کندھو کا انا مالو کا، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں، یوں کرے گا۔ تو اگر قابل فخر چیز تھی اور یہ مال اتنی ہی محبت کے قابل تھا کہ اس کو خوب ذخیرہ کر کے رکھا جائے اور بخیلی سے کام لیا جائے، تو پھر یہ قیامت میں اب تمہارا ساتھی بن گیا تو کیسا ساتھی بنا؟ گال پھاڑے گا، تمہیں جسے گا، نوچے گا۔ اس لیے اس مال کو نبی پاک کے حکم پر قربان کرو کہ اس کی زکات ادا کرو، یہ اللہ رسول کی محبت ہی تو کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مال خرچ کرو تو خرچ کیا جائے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو بھر پیٹ کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تو کیا مطلب ہوا کہ پڑوسی کی خبر گیری، آدمی میٹھی میٹھی چکنی چپڑی بات کر کے کیا اس کا پیٹ بھر دے گا؟ مال اس کے اوپر اپنا خرچ کرے کہ اس کی حاجت روائی، تو پھر وہ مومن اس وقت ہوگا، مومن کو ہوگا کہ رسول پاک سرور عالم نے فرما دیا ہے اس لیے میں اس کی خبر گیری کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو اب دیکھے اور رسول پاک کی زندگی کا انداز دیکھے، جہاں اس میں ٹیلی نہ ہو پائے تو اب اپنے حالت بدل کر رسول پاک کی زندگی کی
عکاسی
کرے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ عمل کہیں ہے تو رسول پاک کی زندگی میں، ان کا ہنسنا رونا، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو کرنا کھانا پینا سب کچھ دیکھتے جاؤ اور اپنی زندگی اسی کے مطابق بناتے جاؤ۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے، مگر ایسا نہیں ہنسے کبھی بھی کہ آپ کے ہنسنے میں آواز کسی نے سنی۔ فرماتے ہیں جب رسول پاک بہت زیادہ خندہ فرماتے ہنسی کا انداز اختیار کرتے تو آپ کے یہ زائد کے دندان مبارک ظاہر ہو جاتے ہیں۔
مگر کوئی آواز کبھی نہ نکلتی. ہم ہنستے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرغی انڈا دے کر فارغ ہوئی ہے. ایسے ہنستے ہیں کہ پورا محلہ ہو جائے. تو یہ ہنسنا اگر پسند ہوتا تو رسول پاک جو فرما رہے ہیں یہ کہ من قہ قہ فی صلاۃ ذات رکوع و سجود فل یعد الوضوء و الصلاۃ. جو آدمی ایسا ہنسے کہ آواز نکل آئے, تو ایسا ہنسے تو پھر نماز کے اندر ایسا ہنسا تو نماز تو ٹوٹ گئی. فرماتے ہیں وضو بھی پھر سے کرے اور نماز بھی پھر سے پڑھے, وضو بھی ٹوٹ گیا. اب ذرا سوچو یہ اگر اچھا ہنسنا ہوتا تو وضو کیوں ٹوٹتا؟ ارے زیادہ سے زیادہ آواز نکلنے سے نماز ٹوٹ جاتی, مگر یہ وضو کیوں ٹوٹا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ اچھا عمل نہیں ہے, پسندیدہ عمل نہیں ہے. حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ اگر کوئی شخص, فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کا نیکی سے ایسا بدلہ دو کہ وہ اپنی برائی کرنا بھول جائے. لیکن کبھی یہ بھی فرمایا کہ برائی کرنے والا برائی کا عادی ہو تو اس کو سزا ہو, تاکہ اس کی بری عادت چھوٹ جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عظیم نازل ہوا, اس میں فرمایا کہ الزانیت الزانی والزانیت فاضربوہما مئۃ جلدہ, کہ اگر کوئی بدکاری مرد اور عورت آپس میں بدکاری کریں تو سو سو کوڑے دونوں کو مارو. اور پھر فرمایا وَلَا تَعْقُبْ وَلَا تَعْقُبْ بِهِمَا رَعْفَةً, اور تم کو ان کے اوپر ذرا بھی مروت نہ آنی چاہیے, مروت نہیں آنی چاہیے, بلکہ ان کے ساتھ یہ سزا کرو تاکہ معاشرے میں اس طرح کی گندگی نہ پھیل سکے. یہ کیوں ارشاد کرنا؟ یہ اس وجہ سے کہ گناہ آدمی کے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گندگی ایسی پھیلا دیتے ہیں. حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صادق الامین ہیں کہ ان کے دشمن بھی ان کی سچائی اور وعدہ وفائی کی کا خطبہ پڑھتے تھے. کوئی جان کے پیاسے تھے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا کی تہمت کبھی نہ لگا سکے. اب وہ سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں, صدوق ہیں, مصدق ہیں, مگر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میری امت بھی سچی اور صادق رہے. اس لیے آقا کائنات فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس جھوٹ کی بدبو سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں, اس کے پاس رحمت کے فرشتے ٹکنا نہیں چاہتے. بات جھوٹ میں اتنی بدبو ہے, اور اس زمانے میں یہ حال ہو گیا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے اس کو جھوٹ بول کر کے بیوقوف بنا دیا. دیکھو یہ, حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے غیبت اور تغل خوری کو, اور اس زمانے میں غیبت اور تغل خوری کا دروازہ اتنا کھل گیا ہے کہ لوگ اس کو برائی ہی نہیں سمجھتے. کسی ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، کسی کے غائبانے میں اس کے عیب کو بیان کرنا، اس کی برائی بتانا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو اور میں بیان کروں تو؟ فرمایا ان کا نفی ہے فقط اغتبتہ و ان لم یکن فقط بہتہ، کہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہے اور تو نے بیان کی تو غیبت ہوئی، اور نہیں ہے اور بیان کیا تو تو نے بہتان تراشی کی، گڑ گڑ کے جھوٹ بولا ہے، تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. مگر ایک چیز وہ ہے کہ جب دوسروں کو کسی کے عیب سے نقصان پہنچتا ہو تو اس کا عیب بتانا یہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ اس کو بتایا جائے، کہ جب اس سے لوگوں کو نقصان پہنچنے والے، کہ جیسے ایک آدمی غلط کار ہے تو اس کی غلطی کا لوگوں سے بیان کیا جائے. ایک صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے حاضری کے لیے، انہوں نے حضور کے پاس اطلاع بھیجی، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس آپ تشریف فرما تھے. فرمایا بئس ابن العشیرہ، خاندان میں کتنا برا آدمی ہے یہ اپنے خاندان کا، کہ لوگ اس سے گھبراتے ہیں، اس کی طرف سے لوگوں کو اذیتیں پہنچ. مگر جب وہ آ کر بیٹھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو فرمائی، خوش اخلاقی سے پیش آئے. جب وہ چلا گیا تو حضرت ام المومنین عائشہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، آپ تو اس کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ وہ بئس ابن العشیرہ، خاندان میں بڑا برا آدمی ہے یہ، اور پھر آپ نے اس کے ساتھ خوش اخلاقی اور نرمی سے بات کی. فرماتے ہیں کیا میں بھی اسی کی طرح ہو جاؤں، میں بھی اسی کی طرح سے اپنے اندر برائی بد اخلاقی پیدا کر لوں. وہ تو بدخلق ہے، اس کی بدخلقی کا بیان کر دیا. کیوں بیان کیا؟ تاکہ ہوشیار رہے. حضور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چغل خوروں کے بارے میں کہ لا يدخل الجنة نمام وإن صلى وإن صام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ نماز پڑھے اگرچہ روزے رکھے. مگر چغلی کا کتنا رواج ہو گیا، ہم لوگ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد مناتے ہیں، بلا شبہ یہ بڑی برکت کا کام ہے. مگر ذکر میلاد ایسا مناؤ کہ ہر کام ایسا کرو کہ رسول پاک کی یاد تازہ ہو، ایسے اپنی زندگی گزارا کہ ہر انداز میں ذکر میلاد مناؤ، کہ تم اپنی زندگی نیکی کی راہ پر لگاؤ، برائیوں سے محفوظ کرو اور اپنے عیب کو ختم کرنے کی کوشش کرو، معاشرے کو عمدہ سے عمدہ بناؤ اور لوگوں کے اندر کچھ اخلاقی اور ان کے اندر حلال کمائی کا جذبہ، لوگوں کے ساتھ مروت اور انسانیت سے پیش آنے کے جذبے بیدار کرو، تو اب اس کے بعد معاشرے میں خوبی پیدا ہوگی. آج ہمارے اندر یہ کمیاں آ گئی، جس کی وجہ سے اب ذرا دیکھو کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ انگریز اپنے اصول کے بڑے پابند ہیں، حالانکہ ان کے جتنا بے اصول، خود غرض اور اصول شکن دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے. ایک چیز کو وہ برا کہیں گے اور خود اس سے بڑی برائی کرتے ہیں. اب وہ سارے کام کرتے ہیں اور میں اس کی تفصیل کا وقت نہیں پاتا, آپ خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ اس سے بڑے بڑے بڑی بڑی برائیاں کرتے ہیں. آج حاکموں کو رشوت لینے اور لوگوں کو رشوت اور گھوس کھلانے کا طور طریقہ آداب کس نے سکھایا, اور لوگوں میں لڑانے اور ایک دوسرے سے جنگ کرانے اور معاشرے میں تباہی پھیلانے کا کام سی آئی اے کر رہی ہے کہ نہیں؟ دنیا میں آپ نہیں جانتے کہ جتنے بھی دنیا میں فتنے فساد جاگتے ہیں, قتل و خوریزی ہوتی ہے, اس سب کے پیچھے انگریزوں کی سی آئی اے ہوتا ہے. مگر آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی اصول نہیں. کیوں نہیں اصول ہے؟ اصول زندگی رسول پاک سرور کائنات کی سنت ہے اور اسی کو ہم نے چھوڑ دیا تو بے اصول ہو گئے, اور جب بے اصول ہو گئے تو ہماری عزت مٹی میں ملنے لگی. آج جتنی بڑی تعداد اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کی دنیا میں ہے کبھی بھی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی. آج جتنی حکومتیں مسلمانوں کے نام پر قائم ہیں ساری دنیا کے اندر, یعنی آپ دیکھیں ایشیا میں کتنی حکومتیں ہیں جن کو اسلامی حکومت کہا جاتا ہے, اور افریقہ میں بھی کچھ حکومتیں, یورپ میں کم سے کم ترکی تو گنا ہی جا سکتا ہے, یہ سب ہیں. مگر اس کے باوجود آپ بولو کہ اتنی حکومتیں اور اتنے اسلحے ہونے کے باوجود کتنے ذلیل ہو کہ ان کا پاؤں چاٹنا پڑتا ہے, ان کی ایک ایک غلط باتوں کو بھی غلط سمجھتے ہوئے جی حضوری کر کے قبول کرنا پڑتا ہے. یہ کیوں ایسا ہے؟ وہ اگر ان مطالبہ کر دیں کہ دینا ہے اتنا تو دینا پڑتا ہے. آج جتنی دولت تمہارے پاس ہے اتنی دولت کبھی بھی مسلمانوں کے پاس نہ تھی. جیسے مکان ہیں, جیسی بلڈنگیں ہیں, جیسی فیکٹریاں ہیں, ایسا ہمارے بزرگوں کے پاس کچھ نہ تھا. جیسا ہم آج کل دسترخوان پہ کئی کئی ویرائٹی کے سامان کھاتے ہیں, ہمارے بزرگوں نے کبھی وہ دیکھا بھی نہ تھا. مگر سنو کہ ان چند لوگوں کی ہمت پوری دنیا پر ایسی تھی کہ سب کانپتے تھے, سب لرزتے تھے, اور ہم اتنا سب کچھ رکھنے کے باوجود کتنے ذلیل و خوار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب زندگی جو دیے ہوئے تھے ان کو اپنے طرف سے دور کر دیا ہے. تو اب حال یہ ہو گیا ہے کہ تم نے رسول پاک سرور کائنات کی کے طور طریقے اور آداب زندگی چھوڑے تو زندگی کے اسباب بھی تمہارا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں, اور تم زندہ ہو کر بھی مردوں سے بدتر, اور کیسی ذلت و خاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول پاک اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے, ان کا دامن مضبوطی سے تھامو اور انہی کے نقش قدم کو اپناؤ. تو اب آج ہماری کیا حالت ہوگی کہ سبحان اللہ, قدرتیں پھر ساتھ ہوں, پھر فطرتیں آزاد ہوں, اور بس اتنی سی ہے مسلم تو بن جائے گا. ہاں, تو اس لیے نامے رسول کو پکار. پیارے حبیب کو پکار, پیارے حبیب کو پکار, پیارے رسول کو پکار, اور پیارے نبی کا نام لے, اور دام اور پیارے حبیب پیارے رسول کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آ پائے حبیب تھام لے. پھر اس کے بعد ہماری کیا شان ہوگی؟ تو میرے تو آقا کی تو وہ شان ہے, اعلی حضرت تو فرماتے ہیں کہ ان کے سچے شاہزادے غوث آدم کی شان یہ ہے کہ کیا دبے جس سے حمایت کا ہو بن جا تیرا, کیا دبے جس سے حمایت کا ہو بن جا تیرا, شیخ کو لاتا نہیں خطرے میں وہ ہے کتا تیرا. اے رضا یوں نہ بلک تو تو نہیں جید تو نہ ہو سیدے جیدے ہر در رہے آقا تیرا بیمان ملت عزیزان گرامی آج ہم جب ذکر میلاد کر رہے ہیں تو اس ذکر کے ساتھ یہ بھی ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کریں کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا محور بنائیں اور اپنے گھر کا محلے کا دوستوں کا احباب کا ماحول سب کا سب اسلامی ماحول بنائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ